بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
ساتھیوں سے جا ملوں گا, وہ تو پیدل
اس نیت کی بنا پر رہ گیا. جب آپ نے دیکھا تو پوچھا, آپ نے حسن کا اظہار کیا.
آپ نے سمے عبداللہ تو کس سوچ میں پڑا ہوا ہے؟
مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, اگر اللہ تجھے اتنا سامنا دے دے جتنی بڑی آسمان اور زمین کی درمیانی خلا ہے,
جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے,
فرمایا اگر تجھے اتنا سامنا مل جائے اور اسے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے, تو ان لوگوں کے درجے کو حاصل نہیں کر سکتا جو میرے حکم کے ساتھ نکل چکے.
یہ ہے نبی کی اطاعت,
یہ ہے آپ کا فرمان.
اطیع اللہ و اطیع رسول, اور یہ ہے محبت کا تقاضا. جو کچھ آپ نے فرمایا, جو کہہ دیا وہ برحق ہے. عبداللہ بن عمر ایک دفعہ رستے رستے جا رہے تھے, رستہ صاف تھا, چار قدم دائیں طرف چار بائیں طرف اسی طرح چل رہے تھے. ساتھی نے پوچھا کہ حضرت ایسے سے چلتے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا نہیں, ایک دفعہ اسی رستے سے میں اپنے نبی کے ساتھ گزرا تھا. میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ نبی کے قدموں پر قدم آ دے اللہ میرے غلام واپس کر.
مختصر یہ ہے
کہ دوسری شرط یہ ہے کہ عمل سنت کے مطابق. تیسری شرط کیا ہے؟ ریا سما دخلاوے سے پاک. نماز پڑھی اس لیے نہیں کہ لوگ نمازی کہیں, حج کیا اس لیے نہیں کہ لوگ حاجی کہیں,
علم پڑھا اس لیے نہیں کہ لوگ علامہ فہمہ فقیم محدث کے الفاظ دیں.
نیت میں خلوص. نیت کس کو کہتے ہیں؟
تعلق القلب نحو الفعل ابتغاء لمرضات اللہ.
دل کو متوجہ کر دینا کسی فعل کی طرف اللہ کی رضا کے لیے,
دل کو متوجہ کر دینا کسی فعل کی طرف اللہ کی رضا کے لیے, اس کا نام نیت ہے. نیت یہ نیت زبانی کلامی پڑھتے رہو,
زبانی کلامی تو ثابت نہیں ہے نیت نماز میں. نیت دل کا کھیل ہے,
دل کا عزم ہے.
تو ریا سے پاک. انما الاعمال بالنیات, صحیح بخاری کے شروع میں یہ روایت ہے اور صحیح مسلم میں روایت ہے, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں تین شخص پیش ہوں گے, ان میں سے ایک شہید مجاہد اور دوسرا عالم قاری, تیسرا سخی. اللہ تعالیٰ تینوں سے یہ پوچھیں گے کہ تم نے دنیا میں کیا اعمال کیے. تینوں بتلائیں گے کہ ہم نے یہ کچھ کیا. اللہ تعالیٰ سب کو جٹھا دیں گے. فرمایا, تو نے جہاد مجھے راضی کرنے کے لیے تو نہیں کیا, تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ لیے قال انک جریم, دنیا یہ کہے کہ یہ بڑا بہادر ہے.
اور تو نے علم اس لیے نہیں پڑھا کہ مجھے راضی کرنا مقصود تھا,
تو نے تو اس لیے پڑھا تھا کہ لیے قال انک قارئ, دنیا تجھے قاری کہے. تو نے سخاوت اس لیے کی تھی کہ دنیا تجھے جواب سخی کہے. تم سب جھوٹے ہو اپنی نیت کے حساب سے.
اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے, فرمائے لے قتل لو اور ان کے پاؤں,
ان کے پاؤں کو رسے کے ساتھ یا کسی شہر کے ساتھ
باہر کر جہنم میں اٹھا کر کے پھینک دو.
جہاں نیت میں فتور ہے وہاں کوئی عمل کام نہیں ہے. زبیدہ رحمہ اللہ تعالی, ہارون الرشید کی بھی ملکہ زبیدہ, اس نے حج کیا, حاجیوں کی تکلیف کو دیکھا کہ پانی کی بڑی تکلیف ہے, پانی کی وجہ سے بہت سارے حاجی مر جاتے ہیں. اس نے ایک نہ کھدائی فائز کے پہاڑوں سے عرفہ کے قریب سے منا کے ساتھ ہی زمین دوز حتیٰ کہ اس کو مکے کی گلیوں میں خراب کیا. سن 62-63 میں ہم نے یہ دیکھا ہے منظر. میلوں تک لائن ہوتی تھی آدمیوں کی صبح سے لے کر شام تک تھوڑا سا پانی ملتا تھا اور پانی سوکھ بھی جاتا تھا اور آج اللہ نے وہاں نہریں چلا دی ہیں. اور پچھلے دنوں میں ابھی میں نے خبر پڑی تھی کہ سعودی عرب میں ایک پٹی ہے جس کے نیچے نیچے نہر جاری ہے. ایک پٹی ہے وہاں جس کے نیچے نیچے نہر جاری ہے اور بالکل اس حدیث کی تصدیق ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ سوکھے ہوئے پہاڑ یہ جو نظر آ رہے ہیں قیامت اس وقت تک قیام نہیں ہوگی جب تک اس سے نہر جاری نہیں ہوگی. اس اللہ کی بندی نے نہر کھدائی, منشیوں نے حساب و کتاب کے رجسٹر لا کر سامنے رکھ دیے. پوچھا کہ یہی حساب ہے؟ کہا جی یہی کچھ. تو اللہ کی بندی نے پکڑا, پکڑ کر نہر میں پھینک دیا, پکڑ کر نہر میں پھینک دیا. ساتھ یہ کہا کہ اے اللہ دنیا میں ان لوگوں کا حساب نہیں لینا چاہتی تو کیا والے حساب والے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزن. تاریخوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ملکہ زبیدہ کو کسی شخص نے خواب میں دیکھا, کہا کہ تو نے بہت کام کیے ہیں مسلمانوں کی سہولت کے لیے, سرائیں بنائی, کنویں لگائے, اللہ تعالیٰ نے تجھے بڑی جزا دی ہوگی. وہ یہ کہنے لگی جو کام میں نے دنیا میں کیے تھے وہ تو وہی فائدہ اٹھا گئے جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. اللہ نے مجھے اگر جو سواب دیا تو وہ میری نیت کا مجھے ملا. اس لیے نیت میں خلوص ضروری ہے. اور کتنا لمبا وقت اگر آپ کو نہ یاد رہے تو اس کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ عمل کی قبولیت کے لیے تین شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ عامل مومن ہو, دوسری شرط یہ ہے کہ عمل سنت کے مطابق ہو, اور تیسری شرط یہ ہے کہ ریا سما سے وہ پاک ہو. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو جمیع اعمال انہی تین شرطوں کے مطابق کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.
ان میں سے پہلا سوال تو مجھے پڑھنا ہی نہیں آ رہا ہوں, دوسرا سوال آپ کا بھی ہے کیا فضیلت ہے تفصیل سے بیان کریں.
ریاض الجنہ کی وہی فضیلت ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ روضۃ من ریاض الجنہ, یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اگر رب چاہے گا تو قیامت کے دن اس ٹکڑے کو بہشت میں لے جائے گا. یا مقصود یہ ہے کہ اس کی عظمت اور فضیلت جو ہے وہ عام ٹکڑوں سے بہت زیادہ ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ روضۃ من ریاض الجنہ. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ وہاں میں بیٹھا ہوا تھا ممبر کے پاس, دو مصری آ گئے, وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے. ایک یہ کہہ رہا تھا کہ اب تو ہم جنت میں آ گئے, اب تو ہم جنت میں داخل ہو گئے. تو کہا کہ جب ہم جنت میں آ گئے تو انوال کا جو بعد دخول الجنہ, جنت میں داخل ہونے کے بعد ہی اللہ ہمیں عذاب دے گا. یعنی گویا کہ اپنی یقین اور ایمان کا اظہار ہے. ہاں جی,
دوسرا سوال یہ ہے جنت البقیع کی کیا فضیلت ہے؟
جنت البقیع جو ہے وہ اس اعتبار سے فضیلت ہے کہ اس میں صحابہ کرام کی تقریباً 10,000 قبریں ہیں وہاں جنت البقیع میں, اور پھر اس کے بعد بڑے بڑے ائمہ سلف صالحین اولیاء کرام اللہ کے نیک بندے وہاں دفن ہیں. تو یہی اس کی عظمت ہے. اور مدینہ منورہ کا یہ قدیم قبرستان ہے, بہت قدیم, اور میرے دیکھنے میں یہ قبرستان پہلے تنگ تھا, بعد میں اس کو وسیع کیا گیا مشرق کی طرف سے. جہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی قبر ہے نا وہاں تک تھا یہ, بعد میں اور زیادہ وسیع کر دیا گیا ہے. لیکن قبر یہ جگہ کیونکہ شوری ہے تو شوری ہونے کی بنا پر یہاں مٹی جو ہے وہ ان کو ڈالنی پڑتی ہے. ہاں جی,
70 صحابہ کرام جو جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے کہاں دفن ہیں؟
وہ وہی دفن ہیں لیکن ان کی قبروں کے آثار نشانات جو ہے وہ ظاہر نہیں ہیں, واضح نہیں ہیں.
پانچ مسجدیں مسجد عثمان, ان پانچ مسجدوں کی کیا فضیلت ہے؟
یہ مسجدیں جو ہیں یہ بعد میں بنی ہیں اور صحابہ کرام کی طرف یہ منسوب کی گئی ہے. کسی نہ کسی صحابی کا وہاں یا تو مقام تھا یا کوئی اور مناسبت تھی یا ویسے ہی بطور عظمت کے صحابی کی طرف مسجد جو ہے یہ منسوخ کر دی گئی. بعض مسجدیں ایسی ہیں جو بعض مناسبتوں کے اعتبار سے, لیکن اکثر ایسی ہیں جو اسی طرح بطور تبرک کے ان کے نام رکھے گئے ہیں. اور اس سلسلے میں اگر آپ مدینہ منورہ کی تفصیلی تاریخ پڑھنی ہو تو اس کا نام ہے وفا الوفا باخبار دار المصطفیٰ. وفا الوفا باخبار دار المصطفیٰ یہ بڑی تفصیلی تاریخ ہے. میں جب شروع شروع میں مدینہ شریف گیا تھا, سب سے پہلا کام میں نے یہی کیا تھا کہ اس کتاب کو پڑھا تھا میں نے بالاستیعاب. پڑھنے کے بعد جو جو چیزیں مجھے نظر آ رہی تھیں اس کتاب کے مطابق میں نے صرف کوشش کی اسی طرح تقریباً جو ہے ان کو دیکھا جائے. اور پھر میں نے یہ بھی کوشش کی دیکھا کہ یہاں کوئی اصلی صحابہ اکرام کی نسلوں میں سے ایسا کوئی گھر ہے. تو مجھے ایک دو گھروں کے بارے میں یقینی طور پر بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ہیں, اور ان کے علاوہ باقی جتنے ہیں وہ تقریباً بہر کے ہیں, اور اصل عربی جو ہیں وہ دیہاتوں میں رہتے ہیں, مکہ مدینے میں, مدینہ شریف میں زیادہ تر ہمارے علاقوں کے ہیں, اور مکہ شریف میں زیادہ تر انڈونیشی, ملائی اور اس قسم کے مختلف قسم کے لوگ ہیں. عربی اصل عربی جو ہیں یہ بہت کم ہیں. ہاں جی,
جب امام قرات کے بغیر نماز پڑھا رہا ہو تو مقتدی امام کے پیچھے سورت فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت دل میں پھنس سکتا ہے, کیا اس سے نماز باطل تو نہیں ہوتی جبکہ مقتدی کو معلوم ہے کہ امام نے آگے کون سی سورت پڑھی ہے؟
نہیں, قرات کے بغیر تو مقصود کیا قرات ہی نہیں تھی اس میں, یا تو جہرن جہرن, تو اس سورت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر کوئی سورت ساتھ ملانا چاہیں تو وہ ملا سکتے ہیں, چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو. جب امام رکوع کر دے تو آپ کو بھی رکوع کرنا ہوگا. پہلی دو رکعتوں میں,
چار رکعت والی نماز میں امام کے پیچھے یا امام کے بغیر تشہد کے بعد درود ابراہیمی پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟
پہلے تشہد میں درود پڑھنے کا جواز ہے. عمومی حدیث جو ہے نا کعب بن خجراتی, اس سے بہت سارے اہل علم نے جواز کا استدلال کیا ہے. اور اسی طرح مسند ابی وانا میں حدیث ہے, نو وتروں کی صورت میں آٹھویں رکعت جو ہے اس میں تشہد ہے, تشہد کے بعد وہاں درود کی بھی تفریح موجود ہے, اور پھر نویں رکعت جو ہے اس میں بھی درود پڑھا جائے گا. اگر کوئی شخص پڑھ لے تو اس کا جواز ہے. ہاں,
کوئی شخص چار سنتے ایک ساتھ پڑھتا ہے تو کیا دوسری دو رکعتوں میں, سنتوں کی آخری دو رکعتوں میں سورت فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانی چاہیے کہ نہیں؟
بہتر یہ ہے کہ نماز جو ہے یہ دو دو رکعتیں کر کے پڑھی جائے, بہتر طریقہ یہ ہے, چاہے رات کی نماز ہو چاہے صبح کی نماز ہو. البتہ بعض مقامات ایسے ہیں جہاں بظاہر چار رکعتیں اکٹھی پڑھنے کا جواز ہے, جس طرح کہ ظہر سے پہلے چار رکعتیں ہیں, صحیح بخاری میں لفظ چار وارد ہے. اور اسی طرح یہ رات کی نماز تہجد جو ہے یہ بھی حضرت عائشہ کی روایت میں چار کا ذکر ہے. شیخ ابن باز حافظہ اللہ تعالی نے ان چار کو بھی دو دو پر محمول کیا اور کہا کہ دو دو ہی پڑھنی چاہیے, چار نہیں پڑھنی چاہیے, ان کا خیال ہے. لیکن بظاہر حدیث کی بنا پر جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ چار کا جواز ہے, اور افضل یہ ہے کہ انسان دو دو کر کے پڑھے.
کیا روح کو موت آتی ہے؟
اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ روح کے لیے موت ہے یا نہیں. شرح عقیدہ تحاویہ نے اس بار کی تصریح کی ہے کہ روح کے لیے بھی موت ہے. ہاں جی,
فوت شدہ کے لیے ختم قرآن کا اسلام میں کیا حکم ہے؟
فوت شدہ کے لیے ختم قرآن اگر اس کی اولاد پڑھتی ہے اور پڑھ کر اس کے لیے دعا کرتی ہے تو یہ نیکی کا عمل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر لوگوں کو اکٹھا کر کے قرآن گھر میں پڑھایا جائے, یہ نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, نہ صحابہ کرام سے, اور نہ ائمہ دین سے.
کیا پیسے لے کر قرآن پاک کی بچوں کو تعلیم دینا شرم جائز ہے؟
پیسے مقرر نہیں کرنے چاہیے, اور جن کے ہاں یہ رہتے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ آخر اس میں جب ٹائم دینا ہے تو اس ٹائم کی بنا پر کچھ نہ کچھ اسے ملنا چاہیے. حضرت عمر نے تنخواہ مقرر کی تھی وہ سال کی, تو لہذا ان کی بھی ضروریات ہیں, ان کا خیال رکھنا چاہیے. ہاں جی,
صدقہ اور خیرات میں کیا فرق ہے؟
صدقہ جو ہے یہ نقلی بھی ہوتا ہے, فرضی بھی ہوتا ہے. جیسے کہ مثلا کوئی کفارہ ہے, کفارہ ظہار ہے, یہ کفارہ قتل ہے, یہ نظر کا ہے, یہ فرضی ہیں. اور خیرات جو ہے یہ لفظ عام ہے. خیرات کا اطلاق جو ہے عربی زبان میں یہ عام نیکیوں پر ہوتا ہے. کوئی بھی انسان نیکی کرے اس پر خیرات کا اطلاق ہے. اور بعض دفعہ صدقے کا اطلاق عام ہو جاتا ہے, نقلی صدقہ, یہاں سے انسان نکلا, آگے دیکھا کہ شاعر ہے, اس کو پیسے دے دیے, یہ صدقہ ہے, یہ عام نقلی صدقہ ہے.
کسی ایسے شخص کی امامت میں نماز ادا کی جا سکتی ہے جس کا عقیدہ مشکوک ہو یا اکیلے پڑھنا بہتر ہے؟
مشکوک عقیدے والا جو ہے اگر پتہ نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لے, اس کے پیچھے نماز پڑھ لے. اور یہ پتہ بھی ہو کہ یہ شخص بدعتی ہے لیکن اس کے علاوہ وہاں کی اور مسجد نہیں ہے, تو اس صورت میں حضرت حسن بصری کا فتویٰ ہے صحیح بخاری میں کہ صلی علیہ بدعتہ, صلی علیہ بدعتہ. لیکن اگر یہ پتا ہو کہ یہ امام پکا مشرق ہے تو اس صورت میں اس کے پیچھے نماز پتہ نہیں پڑنی چاہیے.
کیا ٹیلی فون پر نکاح ہو سکتا ہے؟
ٹیلی فون پر نکاح ہو سکتا ہے اس لیے کہ اسلام نے پردے کے پیچھے عورت کی وحی کا اعتبار کیا ہے, لیکن اس صورت میں جب آواز معروف ہو, پتہ ہو, اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو. آل اسلام میں پچھلے دنوں میں یہ فتویٰ میرا تفصیل کے ساتھ شائع ہو چکا ہے.
کوئی شخص نظر بد سے بچنے کے لیے تعویذ وغیرہ ڈال سکتا ہے؟
نظر بد سے بچنے کے لیے سب سے بہتر علاج جو ہے وہ دم ہے. سورہ فاتحہ کا دم ہے, یہ معوذتین کا دم ہے, یا اور اسی طرح ذکر اذکار حدیث میں وارد ہیں, انہیں کو اختیار کرنا چاہیے.
جس مسجد میں قبر ہے اس مسجد میں نماز ہو سکتی ہے؟
جس مسجد میں قبر ہے وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اسلام میں قبر اور مسجد جو ہے یہ دونوں جمع نہیں.
لوگ کہتے ہیں کہ میدان حشر
مسجد نبوی کی استثناء ہے عام مسجدوں سے, اس کی فضیلت کی بنا پر, اس کی شرف کی بنا پر.
لوگ کہتے ہیں کہ میدان حشر میدان عرفات ہوگا.
میدان حشر جو ہے اس کے لیے تو وہ پوری زمین اللہ چاہے گا تو حشر بن جائے گا, لیکن عام طور پر معروف یہ ہے کہ یہی علاقہ جو ہے بیت المقدس وغیرہ کا یہ میدان محشر قائم ہوگا. سب دنیا فنا ہوگی, کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. پوری زمین جو ہے وہ تقریباً حشر کا میدان سمجھے. ہاں جی,
وتر چونکہ آخری نماز ہے, اگر کوئی شخص ایسے وقت اٹھے کہ اذان ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے تو پھر وتر پڑھ کر فجر کی نماز پڑھنی چاہیے یا وتر بعد میں پڑھے یا وتر کی رخصت لی ہے؟
فرضوں کی جماعت سے پہلے پہلے وتر پڑھ لیں. امام مالک وغیرہ اور دیگر ائمہ جو ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ پہلے, اور بعد روایات سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے. رواب زمین میں ہمارے شیخ علامہ البانی حافظہ اللہ تعالیٰ کرتی ہیں, ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صبح کی جماعت کھڑی ہونے سے پہلے پہلے ذکر جو ہیں یہ پڑھے جا سکتے ہیں. ہاں جی,
اگر نہ پڑھے جائیں تو رخصت بھی ہے؟
اگر وقت نہ مل سکے, انسان کو تنگ ہو, تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس کی تہجد کی نماز رہ جائے تو وہ گیارہ رختوں کے بجائے صبح جو ہے 9-10 بجے یا 11 بجے وہ 11 کے بجائے 12 رختے ادا کریں. ظاہر ہے کہ جب 12 رختے ادا ہوں گی تو وہ وتر تو نہیں ہوں گے. تو بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے, علامہ شوکانی نے بعض روایتیں نقل کی ہیں اور ان کا مسلک بھی یہ ہے کہ وتر کی قضائی جو ہے یہ ہونی چاہیے. لیکن میں نے اس سلسلے میں بہت زیادہ تحقیق کی ہے اور پچھلے دنوں میں میرا ایک مضمون بھی آیا تھا, ایک شخص نے مجھ پر تعاقب بھی کیا تھا, میں نے یہ کہا تھا کہ قضائی کی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا کہ میری فلاں حدیث میں قضائی کا ذکر ہے, تو میں نے پھر اس کے جواب میں یہ لکھا تھا کہ قضائی صرف جواز ہے, اگر انسان قضائی نہ بھی دے تو اس کا کوئی حرج نہیں, کیونکہ وتر بذات ہی واجب نہیں. صحیح مسئلہ یہ ہے کہ وتر بذات ہی واجب نہیں. ائمہ میں سے صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وجوب کے قائل ہیں, جبکہ ان کے دونوں شاگرد بھی اس مسئلے میں ان کے مخالف ہیں.
ہم وغیرہ کو پیش کرتے ہیں, اس کی اصل کیا ہے؟
حاضر ناظر جو ہیں اللہ کے رسول تو اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں, اور اتنا اعلیٰ مرتبہ اور مقام ہے آپ کا کہ اس دنیا میں دوبارہ آپ تشریف نہیں لائیں گے, اور جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے یہ غیر درست ہے. تو یا کہ ہم نبیوں کے بنا پر یہ کہنا کہ وہ حاضر ناظر ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ تو ایک واقعہ جس طرح ملا علی قاری نے مرقات میں لکھا ہے کہ وہاں آسمان پر ہو چکا تھا اس کی حکایت کرتے ہیں, جس طرح قرآن میں ہے قل یا ایھا الکافرون, اور اسی طرح یہ ہے کہ جب نیا چاند نظر آئے تو ہم یہ کہتے ہیں یا ہلال ربی وربک اللہ, تو یا ہلال چاند کو مخاطب کر کے ہم یہ کہتے ہیں. تو یہ صرف ایک حکم کی تعمیل ہے, یہ نہیں ہے کہ چاند ہماری باتوں کو سنتا ہے, اس سے سننا لازمی ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام آپ کی زندگی میں اس لفظ پڑھتے تھے, جب آپ کا انتقال ہو گیا آپ اللہ کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے یا ایھا النبی کے بجائے علی النبی کے الفاظ شروع کر دیے تھے. اور علامہ البانی کا خیال یہی ہے کہ آج ایھا النبی کے بجائے علی النبی جو ہے یہ الفاظ پڑھنے چاہیے, لیکن بظاہر یہ ہے کہ دونوں طرح کے حال ہے. اگر کوئی شخص جمہور کا مسلک یہی ہے کہ ایھا النبی جو ہے یہ پڑھا جا سکتا ہے,